ہندوستان جانوروں کی کمی اور ملک کے اندر زیادہ استعمال کے باوجود گوشت کی برآمدات میں دنیا میں پہلے نمبر پر قائم ہے۔ ہندوستان سے عام طور پر بھینس کے گوشت کو برآمد کیا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی مانگ کے چلتے ہندوستان سے بھینس کے گوشت کی برآمدات سن 2012 میں بھی غیر معمولی طور پر بڑھی تھی، اور اسی برس امریکہ کے زرعی شعبے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ برآمدات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان سن 2013 تک دنیا میں گائے اور بھینس کے گوشت برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2010 میں ہندوستان میں کل گوشت کی پیداوار 6.27 میٹرک ٹن تھی۔ اس وقت کے حالات کے مطابق ہندوستان کا نمبر دنیا میں پانچواں تھا، یعنی ہندوستان میں گوشت کی پیداوار 22.1% تھی۔ سن 2011 اور 12 میں گوشت کی برآمد میں جو اضافہ ہوا اس میں بھینس کے گوشت کو اہمیت حاصل تھی۔ بھینس کے گوشت کی برآمدات سے اس مدت میں 13,725.23 کروڑ روپے، بھیڑ اور بکری کے گوشت سے 255.22 کروڑ روپے حاصل ہوئے تھے۔ ہندوستانی بھینسوں کے گوشت کے سب سے بڑے بازاروں میں ویتنام، ملائیشیا، عرب جمہوریہ مصر، سعودی عرب اور اردن و ایران ہیں۔ سن 2011-12 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہندوستان سے برآمد کیے جانے والے گوشت میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ اس میں 80% گوشت بھینسوں کا تھا۔ تمام دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں ان کا 58% ہندوستان میں ہے۔ سن 2008 سے ہندوستان 6,72,000 ٹن گوشت برآمد کر چکا ہے۔ البتہ گوشت کی برآمدات سے جہاں ہندوستان کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہیں گوشت کی برآمدات میں اضافے کی وجہ سے ہندوستان میں کچھ حلقوں کو تشویش ہے، اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت گائے کے گوشت کی برآمدات کو نظر انداز کر رہی ہے جو ہندوؤں کے لیے مقدس ہے۔ گوشت کی پوری تجارت چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور ہندو عام طور پر سماجی بائیکاٹ اور دیگر وجوہات کی بنا پر اس شعبے میں سرگرم ہونے سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے گوشت کی برآمدات سے آنے والی خوشحالی پر صرف مسلمانوں کا اختیار ہے، اور اس بات نے بھی کچھ شدت پسند ہندو حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان سے گوشت کی برآمدات میں اضافے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت نے اس شعبے میں نئے قائم کیے جانے والے کارخانوں اور زبر میں کام آنے والی مشینوں پر دل کھول کر سرکاری مدد فراہم کی ہے۔
اچھا، بینکنگ نظام جو ہے اس کے بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک بینک کا نظام سود والا ہے کہ جو خاص طور سے یورپی ممالک میں بہت پہلے سے رائج رہا ہے اور پوری دنیا میں بھی رائج رہے ہیں، کہ وہاں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ سود مشخص کر دیتے ہیں کہ آپ کو کتنا پرسنٹ یا کتنا فیصد سود دیں گے۔ تو ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے بہرحال چونکہ سود حرام ہے، ربا حرام ہے، اس لیے بہت سے مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ جو اس بینک کے نظام کے تحت پھر اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ بینکوں میں نہیں رکھتے تھے، اور وہ آ کر کے پھر اپنا سرمایہ خرچ کرتے تھے جواہرات لینے میں، سونا چاندی لینے میں، زمینیں خریدنے میں اور املاک خریدنے پر خرچ کرتے تھے۔ لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ اس ملک کا اقتصاد کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے تھے، اس اعتبار سے کہ بہرحال ان کا اتنا سرمایہ یہ وہاں کے اوپر اقتصادی رواں دواں میں شامل نہیں تھا۔ لیکن اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا سرمایہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے صرف ہو سکے، اسلامی بینک داری کا نظام قائم کیا گیا۔ اچھا، بینک داری کا جو نظام ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو سود والا نظام ہے جو مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے بہرحال صحیح نہیں تھا، اس کے اندر سود جو مشخص کیا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے پرسنٹیج اس کا، اس کے بنا پہ وہ سود ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرا اسلامی بینک داری کا نظام ہے کہ جس کا عالمی سطح پر کافی استقبال کیا گیا ہے۔ تو خود یہ اسلامی ادارے اس قسم کے جو بنائے گئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت 300 से ज़्यादा हैं, खुद अमेरिका में भी काफ़ी हैं कि जहाँ के ऊपर फिर इस किस्म के मुसलमान अपना सरमाया ले जा कर के वहाँ पे सर्फ करते हैं, जमा करते हैं, कि जहाँ के ऊपर सूद का परसेंटेज मुशख्खस नहीं है। और इसका इस तरीके से इस्तकबाल किया गया है कि इस वक्त इस्लामी बैंकदारी के निज़ाम के तहत जो माली इदारे कायम किए गए हैं या बैंक बनाए गए हैं, उसमें 600 अरब से ज़ायद डॉलर इस वक्त ज़खीरा हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बैंकदारी का जो निज़ाम है, कि जो राइज है रहा है पहले से उसमें, और जो अब इस्लामी बैंकदारी का निज़ाम है, इन दोनों में कितना फ़र्क है। और यही वजह है कि इस इस्लामी बैंकदारी के निज़ाम का वालेहाना तौर पर इस्तकबाल किया जा रहा है, इसलिए कि इसके अंदर जो बैंक में पैसा जमा होता है उसका इस्तेमाल सही तरीके से होता है, फिर उसका जो मुनाफा होता है उसमें बराबर का हिस्सा दिया जाता है, परसेंटेज मुशख्खस नहीं किया जाता। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि इस्लामी बैंकदारी के निज़ाम के तहत जो बैंक कायम हुए हैं, अगरचे 15% से ज़्यादा तरक्की के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अभी रकावत के तौर पे अगर नज़र की जाए तो वो बैंकदारी का निज़ाम जो है उसके मुकाबले में इन्होंने उतनी तरक्की नहीं की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हीं के ढांचे के तहत थोड़ा बहुत इन बैंकों को काम करना पड़ रहा है, लेकिन चूँकि वैसे वसाइल और इम्कानात इन इस्लामी बैंकों के पास नहीं हैं कि जैसे दूसरे बैंकों के पास है, इसलिए इक्तसादी तौर के ऊपर उतना आगे नहीं बढ़ सके हैं कि जितनी तवक्को की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे बहरहाल हालात बेहतर होंगे, तवक्को की जा सकती है कि मुस्तकबिल में अच्छे नतीजे निकलेंगे।
ایران میں پیداوار کے شعبے میں ضروری کرنسی کی فراہمی نئی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ ملکی ماہرین کا خیال ہے کہ صرف بینک ہی پیداوار کے شعبے کو سرمایہ فراہم نہیں کر سکتے۔ حالیہ کچھ برسوں میں ملک میں اس کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، خاص طور پر بینکوں کی جانب سے پیداوار کے شعبے کو سرمایہ کی فراہمی میں رکاوٹ کے بعد اس شعبے پر خاص توجہ کی ضرورت تھی۔ ایسے حالات میں کہ جب ماہرین کا خیال ہے کہ بازار سرمایہ پیداوار کے شعبے کے لیے سرمایہ کی فراہمی کا ایک ذریعہ ہے، ایران میں حالیہ برسوں میں سرمایہ کی فراہمی کا سارا زور بینکوں پر تھا۔ حالانکہ بازار حصص کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اصولوں سے عدم آشنائی کی وجہ سے پیداوار کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ بہرحال سینٹرل بینک اور وزارت اقتصاد کو چاہیے کہ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ عوام کے ہاتھ میں موجود سرمایہ کو، جو حالیہ برسوں میں بھی کبھی فورن کرنسی اور کبھی سونے کے سکوں میں لگایا گیا ہے، پیداوار کے شعبے میں لگانے کا ماحول تیار کریں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ بانڈز پیپر کے سخت شرائط ہیں، اور اس میں وقت بھی کافی لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں خرچ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی 24% تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایک کمپنی اگر شیئر جاری کرتی ہے تو اس پورے عمل میں 5 سے 6 مہینوں کا وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے بانڈز پیپر جاری کرنے کا رواج بہت کم ہی ہے، اور مختلف کمپنیاں اسے پسند نہیں کرتی۔ موجودہ حالات میں حکومت کی اہم ترجیحات پیداوار میں اضافہ ہے، اور یہ معاشی ترقی کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ بازار اور عوام کے ہاتھوں میں پکڑا بیکار سرمایہ اگر پیداوار کے شعبے میں صرف ہو جائے تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دراصل شیئر مارکیٹ کے اپنے خاص شرائط ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر آدمی کے لیے اس میں گھسنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ بینک خود ہی مختلف کمپنیاں بنا کر پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ آرائی میں نہ مصروف ہو جائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے پاس موجود سرمایہ کو پیداوار کے شعبوں میں کام کے لیے فراہم کریں تاکہ معاشی ترقی میں اپنا کردار بخوبی ادا کر سکیں۔ سرمایہ کی فراہمی کا بازار بہت وسیع ہے اور اس سے پیداوار کے شعبے میں کافی مدد ملتی ہے۔ بازار سرمایہ سے سرمایہ کی فراہمی بینکوں کے مقابلے میں آسان ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے سرمایہ کار اور کمپنیوں کے درمیان براہ راست رابطہ قائم ہوتا ہے اور ادائیگی کی مدت بھی طولانی ہوتی ہے۔ ایران کی نئی حکومت کی جانب سے پیداوار اور تجارت کے شعبے میں موجود رکاوٹوں کو ہٹانے کے عزم کے ساتھ ہی ایران کے چیمبرز آف کامرس کی مختلف کمیٹیوں نے اپنی تجاویز پیش کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایران میں درآمدات کے لیے جو مراحل ہیں اسے مختصر کرنے پر بھی خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے اور اس کے لیے اس پورے عمل پر نظر ثانی کی سخت ضرورت ہے۔ پیداوار کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے قرضوں کی حکومت کی جانب سے عدم ادائیگی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تاہم حکومت نے اس قرض کی جلد ادائیگی پر زور دیا ہے۔ پرائیویٹ شعبے میں فعال لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ ہی بینکوں سے لون کے عمل کو بھی آسان بنائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بینک سے لون لینے کے لیے چیک باؤنس نہ ہونے اور کہیں سے لون نہ لینے کی شرطیں بھی ختم کی جائیں۔ اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ضروری ہو تو اس سلسلے میں پارلیمنٹ خود مداخلت کرے اور بینکوں کے سرمایہ سے استفادے کے عمل کو آسان بنائے۔ اس کے علاوہ ڈالر کی قیمتوں میں پائیداری بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صنعت کے شعبے میں سرگرم کارخانوں کے لیے کچے مال کی برآمدات کی شرائط بھی آسان بنانا ہوگا۔ ایران میں ڈالر کی قیمت میں تقریباً 2 گنا اضافے، برآمدات میں عدم دلچسپی اور مختلف راستوں سے سرمایہ کی منتقلی کی وجہ سے بھی پیداوار کے شعبے میں بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ وہ صنعتی شعبے میں سرگرم کارخانوں کے لیے خاص سہولتوں کو پیش نظر رکھے۔ ان سب کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت اسمگلنگ کے راستے بند کرے اور اسمگلنگ کے سلسلے میں ملک کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے اور نئے اور سخت قوانین بنائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ تجارت کے شعبے میں بھی ماہرین پر مشتمل ایک ذمہ دار ادارے کا تعین ضروری ہے تاکہ درآمدات اور برآمدات کا کام سہولت اور آسانی سے ہو سکے۔ ایران میں درآمدات اور برآمدات کے سلسلے میں جو رپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نان پیٹرولیم پیداوار کی برآمدات کو مکمل طور پر آزاد کر دینا چاہیے۔ درآمدات اور برآمدات کے شعبے میں ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے ملکوں میں ایران کے سفارت خانے بھی برآمد کرنے والوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور عراق، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی معاہدوں میں حتی الامکان سہولت فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے یقینی ہے کہ اگر ملک کے اندر متعلق شعبے اور دوسرے ملکوں میں سفارت خانے ایرانی تاجروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تو یقینی طور پر تجارت میں فروغ ہوگا اور اس کا براہ راست اثر ملک کی معیشت پر ہوگا اور اس سے بہت سے شعبوں میں سہولت ہوگی۔ انتظام سنبھالے ہوئے ہے، کیا حقیقت میں نہایت دولت مند مرد اور عورتیں خفیہ طور پر اپنی دولت کے ذریعے دنیا کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب حیرت کا باعث ہے۔
ہم میں سے اکثر لوگ پیسے کو چیزوں کے لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسے سے طاقت اور تسلط بھی حاصل ہوتا ہے۔ آج دنیا پر ایک ایسے فیوڈل نظام حاکم ہے جس کو صرف دولت مند لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم دولت مند افراد کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد چند ملین ڈالر کی نہیں ہوتی بلکہ کھربوں ڈالر کی ہوتی ہے۔
دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور سرمایہ کار کمپنیاں اپنے سرمایہ کو بڑھانے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہ اپنا پیسہ ایک ہی بینک میں نہیں رکھتی ہیں بلکہ مختلف بینکوں میں بانٹ کر رکھتی ہیں یہ کمپنیاں، اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں اپنا پیسہ محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جہاں پر انہیں قانونی تحفظ حاصل ہو، جہاں پر ٹیکس فری زون ہوں اور ان پر ٹیکس لاگو نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ مختلف طریقوں سے ٹیکس بچانے کی بھی کوشش کرتی ہیں تاکہ اپنے سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں، اور ٹیکس بچانے کے لیے وہ بعض غیر قانونی طریقے بھی اختیار کرتی ہیں۔ اور یہی سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پورا ایک مافیا بنا رکھا ہے، اور یہ مافیا کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا سینٹرل بینک اتنا طاقتور ہے کہ وہ حکومت سے خود مختار ہے، اور حتی امریکی صدر کو بھی ان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہی مالیاتی ادارے ان بڑے بڑے سرمایہ داروں اور بڑی بڑی سرمایہ دار کمپنیوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور وہ ان سے اپنے مفادات کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے جو انتخابات ہوتے ہیں، خاص طور پر امریکہ کے صدارتی انتخابات یا ان کے کانگریس کے نمائندوں کے انتخابات یا سینیٹرز کے انتخابات، وہاں پر یہ مختلف سیاستدانوں پر ان کو ڈونیشن دینے کے نام سے یہ مدد کرتے ہیں ان کے، اور پھر جب وہ جیت جاتے ہیں تو ان کے جیتنے کے بعد یہ ان کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دار اور سرمایہ دار کمپنیاں بڑے بڑے مالیاتی اداروں کو بھی اپنے چنگل میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بھی یہ اپنے مفادات کو کنٹرول کرتے ہیں۔
وال اسٹریٹ کے عظیم بینکوں کی ملکیت کے بارے میں تحقیقات سے واضح ہوا ہے کہ اس کے مالکین وہی لوگ ہیں جن کا شمار امریکہ کے سینٹرل بینک کے شیئر ہولڈرز میں ہوتا ہے، اور وہ اس اقتصادی مرکز پر اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں۔ گروچرز، رولفیکرز، واربرگز، لیزرڈز اور یورپ کے سلطنتی خاندان جیسوں کا نام ملتا ہے، لیکن دنیا کے ان دولت مندوں نے اپنی سرگرمیوں کو امریکہ تک محدود نہیں رکھا ہے۔ ان کا اصل مقصد دنیا میں ایک نئے اقتصادی نظام کا قیام ہے تاکہ اس کے ذریعے عالمی اقتصاد پر قبضہ اور تسلط حاصل کر سکیں۔